ریڈیو تہران کے محترم سامعین کی خدمت میں میزبان ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کے پروگرام میں بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب عاملی کی زندگی اور ان کی کتابوں نیز افکار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے، نیز رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے سن 1010 ہجری قمری میں آمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے۔ اس مہاجرت کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے دو وجوہات منطقی معلوم ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس مہاجرت کی وجہ دربار سے ان کو قربت حاصل کرنی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے خالہ زاد بھائی کے وسیلے سے، جو شاہ عباس صفوی کے دربار میں ماہر طبیب تھے، خود کو اصفہان اور دربار صفوی میں پہنچا دیں۔ لیکن بہت سے افراد کا یہ ماننا ہے کہ طالب عاملی کی آمل سے کاشان ہجرت کی اصل وجہ ان کا ناکام عشق تھا۔ مازندران کے چرواہے اور مقامی گلوکار، خاص طور پر آمل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور ان کی معشوقہ زہرا تھیں۔ یہ اشعار مکتوب نہیں ہیں۔ طالب و زہرا کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرا کے درمیان عشق و محبت کو شکست ہو جاتی ہے اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان مہاجرت کر جاتے ہیں۔ بعض شخصیات نے طالب طالبہ کی عشقیہ نظم کو طالب عاملی سے منسوب کیا ہے، لیکن ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ اس مثنوی کے اشعار کہنے والے طالب عاملی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ عشقیہ نظم آمل اور اس سے نزدیک شہروں سے شہرت رکھتی ہے، جو اس امر کی غماز ہے کہ یہ نظم آمل میں ہی کہی گئی ہے اور اس میں طالب کے مستقبل کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہی مسئلہ، یعنی طالب کے مستقبل کو بیان کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس عاشقانہ نظم کے اشعار طالب عاملی کے نہیں ہو سکتے۔ بعض نے طالب کی بہن کے اشعار بتائے ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں لگتی۔ بیشتر افراد کا یہ خیال ہے کہ طالب کی معشوقہ زہرا زرنگار نے یہ عاشقانہ اشعار کہے ہیں۔ یہ خیال اس جگہ سے وجود میں آیا کہ اس نظم میں طالب کے آمل سے نکل جانے کے بعد ان کی معشوقہ یعنی زہرا دیوانہ وار ان کی تلاش میں رہیں اور اس راہ میں انہوں نے پہاڑ، پتھر، دشت و بیاباں اور جنگل و دریا کو اپنا مخاطب قرار دیا اور ان سے اپنے فرار ہو جانے والے معشوق کا پتہ پوچھتی تھیں۔ طالب اور زہرا کی داستان میں طالبان کے خانوادے کی زندگی کے بارے میں مختصر تفصیلات کے بعد ان کے مکتب جانے اور زہرا سے ان کے عشق کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ طالب جوانی کے اوائل میں ہی زہرا نام کی ایک خوبرو لڑکی سے عشق کرنے لگتے ہیں اور یہ دو طرفہ عشق و محبت مدتوں تک پنہاں طور پر جاری رہتی ہے، لیکن ایک مرتبہ لوگوں پر یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے اور زہرا کے گھر والے طالب کے گھر والوں سے دشمنی کے سبب ان دونوں کے سوز عشق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے اور زہرا کا رشتہ کسی اور مرد کے ساتھ طے کر دیتے ہیں۔ طالب تمام تر کوششیں بروئے کار لاتے ہیں تاکہ دونوں گھرانوں کے درمیان جو دیری نہ دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کی شادی زہرا سے ہو جائے، مگر زہرا کے گھر والے انہیں خاطر میں نہیں لاتے۔ طالب کی دولت و ثروت، جوانی اور ان کا ادبی مقام و مرتبہ بھی معشوقہ کے اہل خانہ کے دل میں طالب کی محبت کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کر سکا۔ عشق میں ناکامی طالب کو جنون کی حد تک لے گئی، جس کے نتیجے میں اب وہ اس شہر میں رہنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے آمل کو ترک کر دیا اور پھر کبھی بھی وہ آمل واپس لوٹ کر نہیں گئے۔ اگرچہ طالب کے ان اشعار میں جو دستیاب ہوئے ہیں صراحتاً انہوں نے اپنے عہد شباب کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہم ان کے اشعار پر توجہ کریں تو دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک ایسی غم انگیز عاشقانہ داستان کو نظم کیا ہے جو ان کی زندگی کے آخری ایام تک ان کے ضمیر پر سایہ فگن رہی ہے۔ اور اس طرح سے ہم طالب اور زہرا کی عاشقانہ داستان کا بھی صحیح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ طالب نے بعض اشعار میں بہت واضح طور پر اپنے چند سالہ عشق پنہا اور اس میں ناکامی کا ذکر کیا ہے، نیز اپنے وطن کو چھوڑنے کی وجہ بیان کی ہے۔ طالب آمل سے نکلنے کے بعد کاشان میں اپنے رشتے داروں کے پاس چلے گئے اور پھر کاشان سے متعدد بار اصفہان کا سفر کیا، اور ہر مرتبہ ایک مختصر مدت کے لیے اس شہر میں جو صفویوں کا عالی شان دارالحکومت تھا رہائش پذیر ہوئے۔ طالب نے اصفہان میں شاہ عباس کبیر کی شان میں کئی قصیدے کہے اور ان کو دربار میں بھجوایا، لیکن ان کے اشعار کو شاہ اور درباریوں کے درمیان پذیرائی نہیں ملی اور طالب کو درباری شعرا کی بزم میں شامل ہونے کا موقع میسر نہیں ہو سکا۔ اس میں ناکامی کی وجہ درباریوں میں حمایت کا فقدان بتایا گیا ہے۔ تنہا وہ شخص جس کے توسط سے وہ دربار میں پہنچ سکتے تھے وہ ان کے خالہ زاد بھائی حکیم رکنا تھے، لیکن وہ بھی سن 1011 ہجری قمری میں ناراض ہو کر دربار صفویہ سے نکل گئے تھے اور ہندوستان چلے گئے تھے۔ طالب نے 4 سال کاشان اور اصفہان میں قیام کیا۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ آمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی و علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اس سفر کے دوران ایک مدت تک مرو میں اس صوبے کے حاکم بکتش خان کے پاس ٹھہرے۔ طالب کو مرو میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعوں اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے۔ وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعوں اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ دولت و ثروت کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ مختلف وجوہات اور عوامل نے ہندوستان کو فنکاروں اور شاعروں کی آرزوؤں کے قبلے حاجات میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہی عوامل میں سے ایک ہندوستان میں بابر جیسے بادشاہوں کا وجود تھا کہ جو تیموریوں کی بلا فصل اولادیں تھیں اور ان کے دربار بھی مکمل طور پر ایرانی تھے۔ اسی لیے فنکار اور شاعر ہندوستان کی طرف رخ کرتے تھے، اور دوسرا عامل یہ تھا کہ ہندوستان میں کچھ عمرا اور حکام ایرانی بھی تھے اور وہ حکومت اور فوج کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ افراد ایرانی فنکاروں اور شعرا کی تشویق و ترغیب اور ہمت افزائی کا باعث تھے۔ ایرانی ارباب ہنر و فن کو ہندوستانی حکام کے توسط سے قیمتی تحفے تحائف اور بھاری رقومات اور پینشن دی جاتی تھی، اور ہندوستان مہاجرت کرنے والے ایرانیوں کی عیش و عشرت اور ثروت و دولت کے بارے میں افسانے لوگوں میں عام تھے۔ مختلف مذاہب اور عقیدے رکھنے والوں کو ہندوستان میں جو آزادی حاصل تھی اور وہ جس طرح سے پرسکون ماحول میں ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان باتوں نے ایرانی فنکاروں اور شعرا کی ایران سے ہندوستان کی جانب مہاجرت کی ترغیب میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ ایرانیوں نے ہندوستان میں دولت و ثروت حاصل کرنے کے علاوہ اعلیٰ ترین حکومتی اور فوجی عہدوں، حتیٰ وزارت عظمیٰ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ مرو کے حاکم بکتش خان دو وجوہات کی بنا پر طالب عاملی کے ہندوستان مہاجرت کرنے پر رضامند نہیں تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ بکتش خان کو طالب سے بہت زیادہ محبت اور انسیت ہو گئی تھی، اسی لیے وہ ہرگز مرو سے طالب کے ہمیشہ کے لیے جانے پر راضی نہیں تھے۔ دوسری طرف ایران اور ہندوستان کے درمیان فنکاروں اور شاعروں کے حصول پر رقابت طالب عاملی کے سفر ہندوستان میں بڑی رکاوٹ تھی۔ اس بنا پر طالب نے کچھ اشعار خسرو اور شیریں نظامی کے وزن پر کہے اور ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں مرو سے آمل جانے کی اجازت دے دیں۔ بکتش خان نے موافقت کر دی اور طالب مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔